وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد بھائی آپ حضرات چپ ہو جائیں تو کوئی تھوڑی سی بات کر لوں اگر بھائی خاموش ہو جائیں تو تھوڑی سی بات کر لوں اللہ تعالیٰ نے ضروریات زندگی کے پورا کرنے کے لیے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے اور دونوں جہان میں چین سکون کی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ایک طریقہ زندگی دیا ہے جس کا نام اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, وہ صرف ایک راستہ ہے اسلام. جو اسے چھوڑے گا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, وہ قبول نہیں ہوگا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, وہ آخرت میں ناکام ہو جائے گا. اس میں اللہ تعالیٰ نے نکاح ایک حکم دیا ہے, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ, اور اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اس کو اپنی بڑی سنتوں میں قرار دیا. ان نکاح من سنتی, من سنتی, تو یہ جو یا ہے یہ بتا رہے کہ یہ بڑی سنت ہے. دوسری حدیث میں آپ نے کہا, انس میرے بیٹے صبح و شام دل کو مسلمانوں سے صاف رکھا کر, ان استطعت ان تصبح وتنسی وليس في قلبك غش لأحد ففعل, صبح شام اپنے دل کو صاف رکھا کر. پھر آپ نے کہا, وذلك من سنتي, یہ میری بہت بڑی سنت ہے. یہی لفظ یہاں ہے, النکاح من سنتي, نکاح میری بہت بڑی سنت. اسلام کی ابتدا ہوتی ہے عبادات سے اور انتہا ہوتی ہے اخلاقیات پر. بنی الاسلام علی خمس, یہ حدیث بتاتی ہے کہ اسلام شروع کہاں سے ہوتا ہے. وہ کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکات سے شروع ہوتا ہے. وہ ختم کہاں پر ہوتا ہے؟ وہ اچھے اخلاق پر جا کے ختم ہوتا ہے. اس کے لیے ایک دوسری حدیث ہے جو بتاتی ہے, بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو بنا ابتدا کو کہتے ہیں اور اتمام مکمل ہونے کو کہتے ہیں. ابتدا ہو گئی عبادت سے, انتہا کہاں پر ہوئی ہے؟ اچھے اخلاق سے. اور اچھے اخلاق, اللہ کے نبی نے فرمایا 360 شعبے ہیں اچھے اخلاق کے. کسی ایک شعبے سے بھی اگر حصہ مل گیا تو جنت میں چلا جائے گا. آپ نے فرمایا اخلاق کے 360 شعبے ہیں, کوئی ایک بھی کسی کو مل گیا تو جنت میں چلا جائے گا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا, یا رسول اللہ میرے اندر بھی کوئی ہے اس میں سے؟ تو آپ نے کہا, فرمایا تیرے اندر سارے ہی. پھر ان 360 کو حضرت عائشہ نے 10 میں بند کیا ہے. مکارم اخلاق 10 چیزوں کا نام, اور اس 10 میں حضرت عائشہ نے فرمایا سب سے اعلی درجے کی صفت حیا ہے. 10 سب سے اعلی حیا. حیا نکاح کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا, حیا کی تکمیل نکاح کے ساتھ. اخلاق انتہا ہے اس کے, 360 کے 10, 10 میں سب سے اعلی حیا, اور حیا مکمل ہوتا ہے جب نکاح ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادی بھی کی بچیوں کی بھی, وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. اس کو سامنے رکھ کر جو کریں گے تو ان کے گھروں میں خیر و برکت ہوگی, جو اس سے ہٹ کر کریں گے ان کے گھروں سے برکت اٹھا دی جائے گی. اللہ تعالیٰ کے محبوب نے تینوں طرح کے نکاح کیے ہیں, سادگی کے ساتھ بھی کیا ہے، درمیانے درجے کا بھی کیا ہے اور اعلیٰ درجے کا بھی کیا ہے، کہ امت میں تین طبقے چل رہے ہیں، غریب بھی ہیں، متوسط بھی ہیں، مالدار بھی ہیں. غریب سے کہو جیسے مالدار کرتا ہے تو ظلم ہے، مالدار سے کہو جیسے غریب کرتا ہے ویسے کرو تو زیادتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، تمہارے رب نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تمہیں آسانیاں دینا چاہتا ہے، تمہیں ہلکا کرنا چاہتا ہے. تو جو کہ آپ کی امت میں تینوں طرح کے لوگ آنے تھے، فقیر بھی، مالدار بھی، متوسط بھی، آپ نے تینوں طرح کے نکاح فرمائے، تینوں کے لیے گنجائش دے دی ہے. ہاں اس میں نافرمانی نہ ہو، اس میں دکھاوا نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں مال کا ضائع کرنا نہ ہو، ناچ گانا نہ ہو، آتش بازیاں نہ ہوں. ان چیزوں سے ہٹ کر باقی تینوں طرح کا طریقہ موجود. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو خود آپ کے گھر پہنچایا گیا. آپ لینے نہیں گئے نا، جیسے دلہا لینے جاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تیار کیا ماں نے اور اللہ کے نبی کے گھر پہنچا دیا. بڑا آسان ہو گیا ہے، تو بچی والوں پہ بوجھ ہی کوئی نہیں کہ بھائی مہمان آ رہے ہیں، ان کو روٹی کھلاؤ، ان کو پانی پلاؤ، ان کو چائے پلاؤ، ان کے ٹینٹ لگاؤ. جو اس طرح کرے گا سنت موجود ہے. پھر آپ نے ولیمہ کیا، وہ بھی بہت سادہ، دودھ پلایا آنے والوں کو، دودھ. وہ دودھ بھی حضرت سعد بن عبادہ نے بھیجا تھا، وہ آپ نے سب کو پلا دیا. پھر آپ نے مہر درمیانہ بھی رکھا، عالیشان بھی رکھا. ساری بیگمات کا مہر 400 درہم، 400 درہم 15-20 ہزار روپیہ بنتا ہے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر 400 دینار، وہ 2-2.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے. اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر بالکل، کیا وہ غلام تھیں، باندھی تھیں، ان کو آزاد کر دیا، وہ آزادی ان کا مہر بنا دیا اور ان سے نکاح کر لیا. نقدی کی شکل میں کچھ نہیں، آزادی دے دی. آزادی کے بعد نکاح، آزادی ان کا مہر قرار دے دیا. تو مہر بالکل غریب کا بھی رکھ دیا، درمیانہ بھی رکھ دیا، مالدار کا بھی رکھ دیا. تینوں نمونے آپ کے سامنے. پھر آپ نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ولیمہ فرمایا، صرف باہر نکل کر آپ نے تو کہا تھا میں سارے مکے والوں کو ولیمہ کھلاتا ہوں، تو انہوں نے، مکے والوں نے کہا ہم تیری روٹی نہیں کھائیں گے. یہ جب آپ عمرہ کرنے گئے تھے اس وقت کی بات. تو پھر آپ باہر نکلے، صرف کے مقام پر خیمہ زن ہوئے، وہاں رخصتی ہوئے، ولیمہ ہوا. ولیمے میں 1500 آدمی تھا، وہی جو صلح حدیبیہ میں آئے تھے اور پھر وہ عمرہ نہیں کر سکے تھے، پھر اگلے سال وہ آئے تھے، صرف انہی کو بلایا گیا تھا. اس میں جو انتقال کر گئے وہ کر گئے. تو یہ تقریباً 1500 آدمی کا ولیمہ ہوا، جو اللہ کے نبی نے خود اس کا انتظام فرمایا، درمیانے درجے کا ولیمہ. باقی جو بیگمات ہیں ان کا آپ نے متوسط درجہ رکھا، کھانا کھلایا گیا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے میں آپ نے تکلف فرمایا. تو آپ خود دلہن لینے بھی گئے ہیں، جیسے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود تشریف لے گئے، بیگم لے کر آئے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر پہنچائی گئی، وہ بھی طریقہ موجود ہے، وہ بھی طریقہ موجود ہے، دونوں موجود ہو گئے. جویریہ رضی اللہ، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ آپ نے 3 دن کھلایا، ایک وقت نہیں، ایک دن نہیں، 3 دن. 3 دن ولیمے کی دعوت چلتی رہی. لیکن وہ دعوت بڑی آسان تھی کہ ہر آدمی اپنا کھانا لے کے آ جاتا تھا، ہر آدمی اپنا کھانا لے کر اللہ کے نبی کے دسترخوان پہ آ جاتا تھا. تو اس طرح 3 دن یہ کھانا چلتا رہا اور 3 دن یہ ولیمہ ہوتا رہا خیبر سے واپسی پر. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی چونکہ بالکل نئے انداز میں ہوئی, وہ دنیا میں نہ کسی کی ہوگی نہ ہو سکتی ہے, کہ زینب بنت جہش کا نکاح اللہ نے پڑھایا, باقی نکاح ابھی دیکھو زمین پر ہو رہا ہے. ایجاب اور قبول یہ 2 شرطیں ہیں, اس کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. ہمارا ایک ساتھی ان کے نوکر کا نکاح ہو رہا تھا تو مولوی صاحب نے اسے پوچھا کہ میں نے فلاں کی بیٹی تیرے نکاح میں دے دی تو تو نے قبول کیا؟ ان کا جیسے سب کی رائے ہو, تو مولوی صاحب نے کہا سب کی رائے سے کام نہیں چلے گا, یہ تیری رائے سے چلے گا. تو ایسے ہی ایک ہمارے دوست نے, ان کا نوکر تھا وہ کنڈکٹری کرتا رہا, بس کنڈکٹری, تو بس والے کہتے ہیں آنے دو جانے دو آنے دو جانے دو. تو اس کا جب نکاح ہوا اور مولوی صاحب نے اس سے کہا کہ فلاں کی بیٹی تیرے نکاح میں, تو نے قبول کیا؟ کہنے لگا آن دے ہو. تو اس کا بھائی ساتھ بیٹھا تھا تو اس نے اس کو ایسے کونی ماری, کہندا جان دے ہو. یہ میں آپ کو صحیح واقعہ سنا رہا ہوں, لطیفے نہیں سن رہا ہوں, ہوئی باتیں بتا رہا ہوں. تو نہ آن دے ہو نہ جان دے ہو, یہ ایک ہی لفظ ہے, قبول کیا. قبول کیا یہ کہیں گے تو نکاح ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ اور ساتھ گواہ بھی ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلما قضا زید منہا وطرن زوجنا, کہا جب زید کے طلاق کی عدت ختم ہوئی میں نے تیرا نکاح کر دیا. نہ اس میں کوئی گواہ, نہ وکیل, نہ ایجاب, نہ قبول. اس عالی شان نکاح کی خوشی میں پھر سارے مدینے کو ولیمہ کھلایا گیا. مدینے میں کم از کم 3-4 ہزار کی آبادی تھی, تو یہ جو ولیمہ ہوا ہے سارے مدینے والوں نے کھایا ہے. پھر ایک بیٹی کا بھی بتا دوں, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے نکاح کا پیغام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا, انکار ہو گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا, انکار ہو گیا. پھر صحابہ نے حضرت علی سے کہا تو رشتہ مانگ, وہ کہنے لگے میرا تو گھر بھی ذاتی کوئی نہیں, میں تو فقیر آدمی ہوں, میرا نہیں, مجھے کیسے دے دیں گے؟ کہنے نہیں تم ہمت کرو جاؤ. تو عرب بہت سی فضولیات سے بچے ہوئے آج بھی. ہمارے ہاں کسی لڑکے کا خود کہنا کہ میں آپ کے گھر شادی کرنا چاہتا ہوں عیب سمجھا جاتا ہے اور اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. سب سے اعلیٰ درجے کی شادی سنا رہا ہوں کہ ایسی جوڑی نبیوں کے بعد کوئی نہیں ہے. تو حضرت علی خود نکاح کا پیغام لے کر آئے اور آگے ہمت نہ ہوئی بات کرنے کی تو چپ کر کے بیٹھ گئے. پھر آپ نے خود کہا علی فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ ہاں جی. اچھا اہلن و مرحبا. آگے چپ ہو گئے تو حضرت علی پیچھے سے کھسک کے باہر آ کے نہ ساتھیوں پہ ناراض ہونے لگے, تم نے مجھے بے عزت کروایا. کیا ہوا؟ کا انکار کر دیا. کیا کہا؟ سعد بن معاذ نے پوچھا کیا کہا؟ کہ انہوں نے کہا اہلن و مرحبا, یہ تو ڈرخا دینے والی بات ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے نبی کہہ رہا ہے اہلن و مرحبا, ہاں ہو گئی. تو اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی 15 سال 5 مہینے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی 21 برس. تو پھر آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے پوچھا کہ تیرے بارے میں علی کا رشتہ ہے؟ تو وہ خاموش ہو گئی, خاموشی ایجاب ہوتا ہے. پھر آپ نے حضرت علی کو اگلے دن بلوایا, بھائی تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا جی بس ایک گھوڑا ایک زرہ. کہا گھوڑا تو نہیں بیچنا, زرہ بیچ. زرہ حطمی زرہ کہلاتی تھی جو بڑی مضبوط ہوتی تھی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ خرید لی, 480 درہم میں وہ زرہ خریدی. اور خریدنے کے بعد ان کو زرہ بھی واپس کر دی اور پیسے بھی دے دیے. تو حضرت علی نے آ کر حضور سے عرض کی یا رسول اللہ پیسے بھی مل گئے زرہ بھی مل گئے. تو آپ بڑے خوش ہوئے, تو آپ نے حضرت عثمان کے لیے بڑی دعا کی. پھر آپ نے فرمایا اس میں سے دو حصے خوشبو پہ خرچ کرو، 480-500 کا دو حصے خوشبو پہ لگاؤ اور ایک حصہ شادی کے لیے سامان تیار کرو. تو آپ نے ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دو نام اور آتے ہیں، ان کو کہا کہ بھائی علی کے لیے شادی کا سامان خریدا جائے. اور حضرت علی نے ایک مکان کرائے پر لے لیا تھوڑا سا باہر، وہاں رہنے لگ گئے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو جمع کرو، تو مسجد میں لوگ جمع ہوئے، تو ایسی مسجد بھر گئی. تو آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے کہا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا کہ میں فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں. پھر آپ نے خطبہ پڑھا، پھر علی سے فرمایا کہ میں نے فاطمہ بنت محمد کو 500 درہم مہر کے عوض تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے قبول کیا، اور ساتھ ہی سجدے میں گر گئے اور یہ دعا مانگی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت بها علی وعلی والدی. اس نکاح کے بعد اللہ کے نبی نے خود شہد کا شربت پلایا. یہ عبد الروف تمہیں شہد کا شربت تو پلایا کیوں؟ شہد کا شربت پلایا سب کو اور کھجور کھلائی. اس لیے چھوارے مستحب ہیں نکاح پر تقسیم کرنا. اور اس کے بعد پھر کچھ 6 ماہ بعد، 5 ماہ بعد، 2 ماہ بعد، 7 ماہ بعد، 1 سال بعد یا فوری، یہ سارے ہی اقوال موجود ہیں. فوراً رخصتی سے لے کر 1 سال تک کے اقوال ہیں، زیادہ یہ ہے بیچ میں وقفہ دیا گیا. پھر حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر حضرت علی سے فرمایا کہ اب رخصتی کروائیں. تو یہ دونوں بھائی آئے حضرت ام ایمن کے پاس، وہ گئیں ازواج مطہرات کے پاس. پھر سب نے مل کر اللہ کے نبی سے بات کی، تو آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہی ہے مجھے فاطمہ کتنی محبوب ہے، تم اس کو دلہن بناؤ. تو حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ اور حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا گیا کہ وہ فاطمہ کو دلہن بنائیں. اور پھر نکاح تو ہو چکا تھا، تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا خود پیسے دیے کہ جاؤ اس سے کچھ میٹھے کا سامان خرید کر لو. تو وہ بازار میں گئے اور 5 درہم کا گھی خریدا، اور 1 درہم کا پنیر خریدا، اور 4 درہم کے چھوارے خریدے. وہ آ کر اللہ کے نبی کو دیا، آپ نے اس کا حلوہ بنانے کا حکم دیا. یہ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان پر کبھی کبھی یہ کھانے کو ملا، فرمایا کرتے تھے یہ وہی ہے. تو وہ پھر آپ نے میٹھا بنوا کے رکھ دیا، سویٹ ڈش تیار فرمایا. پھر اگلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی لے کر آئے اور ساتھ عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور لوگ. تو آپ نے حضرت علی کو اندر بلا لیا اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، ان کو سینے سے لگایا، ان کے ماتھے کو چوما اور ان کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں پکڑا کر فرمایا کہ علی، نبی کی بیٹی تمہیں مبارک ہو. اور حضرت فاطمہ سے فرمایا بیٹی، میرے خاندان میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں نے اس کے ساتھ تیرا نکاح کیا ہے. پھر آپ نے دعا کی، جمع اللہ شملکما واسعد جدکما وبارک فیکما واخرج منکما ذرية طیبة. نکاح کے وقت کیا یہاں کی، زیادہ یہ کہ نکاح کے وقت آپ نے یہ دعا فرمائی. پھر اس کے بعد آپ نے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے اور حضرت علی اونٹنی لے کر آئے تھے، تو اس اونٹنی پر حضرت فاطمہ کو بٹھایا گیا، حضرت علی آگے بیٹھے، اونٹنی کھڑی ہوئی تو سلمان فارسی نے آگے بڑھ کے اس کی نکیل پکڑ لی, تو وہ نکیل پکڑ کے ساتھ ساتھ چلے. ام ایمن اور اسما بنت عمیس یہ دونوں خواتین حضرت فاطمہ کے ساتھ تشریف لے گئے. تو آپ نے فرمایا کہ میں عشاء کی نماز پڑھ کے آؤں گا, میرا انتظار کر. جب ان کو کمرے میں بلایا تو وہاں بھی پیالے میں پانی لے کر معوذتین پڑھیں اور پھر دم کر کے ان کے سینے اور کمر پہ چھڑکا. اور پھر جب گھر تشریف لے گئے عشاء کی نماز کے بعد آپ پہنچے تو وہاں ام ایمن بھی موجود تھیں, اسما بنت عمیس بھی موجود تھیں. تو آپ نے دونوں کو بڑی دعا دی اور اس کے بعد آپ نے دونوں کو بلا کر پھر معوذتین کی تلاوت, معوذتین آخری دونوں قل قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس, پھونک مار کے ان کے سینے اور کمر پہ چھڑکا اور پھر دعا کی کہ بارک اللہ فی بنائکما, اللہ تعالیٰ تمہارے ملنے میں برکت عطا فرمائے. اور پھر آپ نے کہا اللہم انی اعیدہما بک و ذریتہما من الشیطان الرجیم, اے مولا ان کو اور ان کی اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا, یہ دعا آپ نے ارشاد فرمایا. اگلے دن آپ نے بلا کر فرمایا کہ ولیمے کا انتظام کرو. اب حضرت علی تو فقیر آدمی تھے, تو سعد بن ابی وقاص کے پاس ایک کبش مینڈھا وہ تھا, انہوں نے پلا ہوا تو انہوں نے پیش کیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بازار سے جا کر کچھ کھجوریں لے کر آئے, انگور لے کر آئے, کشمش لے کر آئے, اور وہ جو ایک دن پہلے حلوہ حضور نے تیار فرمایا تھا وہ تھا, اور اس کے ساتھ وہ مینڈھے کا گوشت تھا, جو کی تازہ روٹی تھی, اور اس کے ساتھ کھجور تھی, اس کے ساتھ کشمش تھی, اس کے ساتھ انگور تھے. یہ بڑا پرتکلف ولیمہ تھا اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے خود بیٹھ بیٹھ کے مہمانوں کو کھلایا, بلاؤ مہمان بلاؤ. تو لوگ آتے تھے, جگہ تنگ تھی, بیٹھ کر کھاتے تھے, چلے جاتے تھے, آتے تھے چلے جاتے تھے, مردوں نے بھی کھایا عورتوں نے بھی کھایا. اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے علی جیسا بہترین ولیمہ کسی کا نہ دیکھا. تو یہ سارے نمونے میں نے آپ کو حدیث پاک سے بتائے ہیں. ایک طبقہ ایسا ہے جو تھوڑا سا بھی تکلف کرو تو کہتا ہے انہوں نے ظلم کیا ہے, انہوں نے اسراف کیا ہے, اس سے تو کوئی مدرسہ بن جاتا تو اچھا تھا, کہیں چندہ دے دیتے تو اچھا تھا. یہ بھی بڑی جہالت کی باتیں ہیں. جب اللہ کے نبی نے تینوں نمونے دکھا دیے, بس اس میں ایک چیز ہے کہ کوئی شریعت کے خلاف بات نہ ہو, مرد عورت کا اختلاط نہ ہو, بے پردگی نہ ہو, آوارگی نہ ہو, ناچ گانا نہ ہو, اور جتنے بھی آج کے غلط چیزیں ہیں, رسم و رواج ہیں, یہ نہ ہو. تو پھر جب کوئی سارے کراچی کو ولیمہ کھلا دے, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے. تکبر فخر ریا سے بچے. بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں غریب کو نہ بلایا جائے, صرف مالدار کو بلایا جائے. پھر آپ نے اپنی بیٹی کو سامان بھی دیا, آپ نے ان کو ایک بستر دیا مصری چادروں سے بنا ہوا. آج بھی مصر کی کاٹن سب سے اعلیٰ شمار ہوتی ہے. مصر کی جو کپاس ہے نا, میں خود ذمہ دار ہوں, ہماری کپاس کا جو ریشہ ہے وہ چھوٹا ہے, ریشے سے دھاگا بنتا ہے. مصر کی کپاس کا ریشہ قدرتی لمبا ہے, ویسی پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتی, ہوتی تھوڑی ہے. مصری کپڑے کی چادروں کا بستر دیا, اس کے ساتھ ایک سرہانہ دیا جس میں کھجور کی شال بھری ہوئی تھی, ایک پلنگ دیا, نقش و نگار اس پہ بنے ہوئے تھے, سادہ نہیں تھا, نقش و نگار اس پر بنے ہوئے تھے. دو گھڑے عطا فرمائے, ایک چادر مخطط دھاری دار چادر عورتوں کے اوڑھنے کی وہ عطا فرمائی, ایک چکی عطا فرمائی, ایک مسلح, ایک لوٹا اور دو بازو بند بڑے کڑے. ہمارے بچپن میں میں نے دیکھا ہماری بوڑھی عورتیں سونے کے وہ ایسے ہوتے تھے کڑے, یہاں کونی سے لے کر یہاں تک وہ پورا ایسے بند ہو جاتا تھا اس میں بازو, اس کو بازو بند کہتے ہیں, بازو بند. تو آپ نے وہ چاندی کے عطا فرمائے. تو یہ مختلف جگہوں سے میں نے دیکھا تو یہ ایک جمع کر کے میں نے آپ کو عرض کر دیا. بستر دیا, پلنگ دیا, مشکیزہ دیا, دو گھڑے دیے, ایک چکی دی, ایک چادر دی, ایک سرحانہ دیا, جائے نماز دی, اور نقش و نگار والا, اور وہ ایک لوٹا عطا فرمایا. یہ آپ نے آپ اپنی بیٹی کو یہ چیزیں عطا فرمائیں. تو اپنی وسعت کے مطابق کوئی دینا چاہے گنجائش ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں شریعت کے خلاف کوئی چیز نہ ہو. تو بھائی جو جیسا کر لے گا سب سنت کے مطابق ہے. تکلف بھی کیا ہے, درمیانہ درجہ بھی ہے, سادگی بھی ہے. تینوں طرح کے نمونے شریعت میں موجود ہیں, کسی ایک طریقے پر پابند نہیں کیا جا سکتا, جبکہ اللہ کے محبوب نے خود اس میں وسعت رکھی ہو. آج کل جو فضولیات ہو رہی ہیں اس کے لحاظ سے جتنا اس کو نیچے لایا جا سکے اتنا بہتر ہے, جتنا اس کو ہم اس کے تکلفات کو گھٹا سکیں اتنا بہتر ہے, کہ شادی کے نام پر بہت سی نافرمانیاں ہو جاتی ہیں. بیٹی کو دینا کوئی منع نہیں, بیٹے والوں کا مطالبہ کرنا بے غیرتی ہے. جو اپنی بیٹی دے دے پھر اس سے کہنا فریج بھی لے کر آ اور گاڑی بھی لے کر آ اور پیسے بھی لے کر آ, تو ایسے لوگ تو انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں. ایسے لوگوں کے لیے انسانیت کا ٹائٹل ہی واپس لے لینے کی چیز ہے, کہ وہ بدبختی کی اس انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں کہ ایک آدمی اپنی بیٹی پال کے ہاتھ میں دے رہا ہے, وہ کہتا فریج بھی تو لے کر آ اور یہ بھی تو لے کر آ اور وہ بھی تو لے کر آ, تیرے ماں باپ نے تجھے کیا دیا. یہ بڑا ظلم و ستم ہے. ایک زیادتی یہ ہو رہی ہے کہ بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا جو اللہ نے رکھا ہے. جیسے بیٹے کا حق ہے ایسے بیٹی کا حق ہے. للذکر مثل حظ الانثیین, اور اللہ نے بیٹی کا حق پہلے بتایا, بیٹے کا حق بعد میں بتایا ہے. لڑکے کو کتنا دیا جائے یہ قرآن نے سوال اٹھایا ہے, یہ نہیں سوال ہے کہ بچی کو کتنا ملے. پھر ہوتا للانثی مثل نصف حظ الذکر, اللہ پاک نے بچی کے حق کو ثابت کر کے اس پر بچے کا حق بتایا. کہ یوں سوال ہوتا ہے قرآن کی عبارت سے, لڑکے کو کتنا دیں یا اللہ, تو اللہ نے کہا جتنا دو بیٹیوں کو دینا ہے اتنا ایک بیٹے کو. مثل حظ الانثیین, ہمارے مجھے کراچی کا تو نہیں پتا, ہمارے پنجاب میں کوئی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتا. تھوڑی ہو زیادہ ہو وہ حقدار ہیں, جو ان کو نہیں دے گا ظالم ہے. اور بھائیوں نے باپ نے دیا بھائیوں نے کھینچ لیا ظالم ہے. اور اس حق سے محرومی کا خمیازہ اگر توبہ نہ کی تو انہیں بھگتنا پڑے گا. تو یہ ایک وباء عام ہے جو ہمیں ہندوؤں سے ملا ہے, کہ ہمارا معاشرہ ہندو ہے, ہندو معاشرے میں بیٹی کا وراثت میں کوئی حق نہیں ہے, جو جہیز دے دیا بس یہی کافی. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اعتدال کا دین عطا کیا, جو اللہ پاک نے اپنی مرضی سے ہمیں عطا فرمایا, تو بھائی اس میں بچیوں کا حق ہے. پھر آخری بات یہ ہے کہ گھر جو آباد ہوتا ہے وہ اچھے اخلاق سے آباد ہوتا ہے. جھونپڑا ہو, محل ہو, دال کھاتا ہو, گوشت کھاتا ہو, وہ ریشم پہنتا ہو یا کھڈی پہنتا ہو, اگر میاں بیوی کے اخلاق اچھے ہیں تو وہ گھر آباد ہو جائے گا, اگر ان کے اخلاق برے ہیں تو وہ گھر برباد ہو جائے گا. اور جتنی ہلاکت آتی ہے وہ زبان کے بول کی وجہ سے آتی ہے. زبان کے بول کو جو سنبھال لے گا اس کا گھر آباد ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے جو مرد کا جو درجہ عورت پر زیادہ رکھا ہے وہ مرتبے کی وجہ سے نہیں, وہ مرتبے کی وجہ سے نہیں, وہ ہے بما انفقو کی وجہ سے. کہ مرد کا عورت پہ درجہ زیادہ اس لیے ہے کہ مرد عورت پہ خرچ کرتا ہے, اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ زیادہ ہے. اللہ کے ہاں مرتبے کی زیادتی تقوی پر, جو نیک ہوگا زیادہ وہ زیادہ مرتبے والا ہوگا. عورت بھی ہو سکتی مرد بھی ہو سکتا ہے. مرد کی فضیلت عورت پر جنس کی وجہ سے نہیں, ذمہ داری کی وجہ سے. یہ جو ہم مہر لکھتے ہیں اور دیتے ہیں یہ کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہے، وہ 10,000 ہو، 10 ارب ہو، 10 خرب ہو، یہ ایک علامت ہے، یہ ایک نشانی ہے کہ آج تجھے جو دے رہا ہوں اس کے بعد جب تک یہ نکاح باقی رہے گا تیرا خرچہ میرے ذمے ہے، میں خرچہ اٹھاؤں گا، تیرا بھی اٹھاؤں گا اور تیرے بچوں کا بھی۔ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ، یہ آیت بتاتی ہے کہ ایک لاٹھی سے ہر ایک کو نہیں ہانکا جا سکتا، اللہ نے جس کو کشادگی دی ہے وہ کشادگی سے خرچ کرے، جس کو درمیانہ دیا ہے وہ درمیانے درجے کا خرچ کرے، جس کو تھوڑا دیا ہے وہ تھوڑا خرچ کرے۔ تو افہام و تفہیم سے زندگی گزرے، نہ بیویاں ایسے مطالبے کریں کہ ان کے خامد حرام کمانے پہ مجبور ہو جائیں، اور نہ خامد ایسی تنگی کریں کہ وہ اللہ کے حکموں کو توڑنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی اپنے عورتوں کو گھر کا خرچہ ان کے ہاتھ میں دیتے تھے۔ کئی بعض مرد ہیں جو بیوی کے ہاتھ میں ایک روپیہ بھی نہیں رکھتے، کہتے تو تمہیں لینا کیا ہے وہ بتاؤ، تجھے کیا چاہیے وہ بتاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ چیز ہے، نہ اللہ کے نبی نے کیا نہ اللہ کے نیک بندوں نے یہ کام کیا۔ بیوی کا گھر میں ایک حق ہے، اس حق میں اسے اختیار دینا اللہ کا حکم ہے۔ باہر مرد کا حق ہے، باہر کے کاموں میں عورت مداخلت نہ کرے، اندر کے کاموں میں مرد ایسی مداخلت نہ کرے، یہ پہلی یہاں کیوں پڑی ہے، یہ چمچہ یہاں کیوں پڑا ہے، اور یہ برتن یہاں کیوں نہیں دھویا ہوا، ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی زندگی کو ہلاک کر دیتے ہیں اور تلخ کر دیتے ہیں۔ تو لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اپنی اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا ہر ایک کے ذمے ہے، اور گھر کا خرچ بیوی کو دینا یہ اللہ کے محبوب کا طریقہ ہے اور اللہ کے محبوب کا امر ہے۔ یہ تو ہر ایک اپنے حدود میں رہے۔ بیوی کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے سمجھایا، ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ میرے خامن کا میرے اوپر کیا حق ہے، تو آپ نے فرمایا تیرے خامن کے سر سے لے کر پاؤں تک آبلے پڑے ہوئے ہوں اور ان میں پیپ پڑ چکا ہو، اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اسے صاف کرے تو بھی تو نے خامن کا حق ادا نہیں کیا۔ اور خامن کو سمجھایا، آپ نے فرمایا سب سے کامل ایمان والا اور سب سے اچھے اخلاق والا اور سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ اور آپ نے کہا میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ۔ عرب میں دستور تھا بیویوں کو مارتے تھے، مارنے کا نام۔ تو عورتوں نے آ کے شکایت کی، اسلام کے بعد بھی آداب تو آہستہ آہستہ جاتا، تو مدینے میں عورتوں نے شکایت کی ہمارے خامن ہمیں مارتے ہیں، تو آپ ممبر پہ آئے بڑے غضبناک اور آپ نے فرمایا جو لوگ اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے، ان میں کوئی خیر نہیں ہے، ہر خیر کی نفی کر دی ان میں سے، ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ جان بہن کے حقوق ہیں، اور جان بہن کے لیے ایک ترتیب زندگی ہے، اس کو زندہ کر کے جو چلیں گے ان کا گھر آباد ہو جائے گا۔ پھر لڑکی گھر چھوڑ کے آتی ہے، لڑکا لے کے آتا ہے، بچے نے نہ ماں چھوڑی نہ باپ چھوڑا نہ بھائی نہ بہن، لیکن بیٹی نے ماں بھی چھوڑی، باپ بھی چھوڑا، بھائی بھی چھوڑے، بہنیں بھی چھوڑی، گھر بھی چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کے پرائے گھر آ گئی۔ ہمارے ہاں سسرال والے پر آتے اس کا ٹیسٹ لینا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیا بولتی ہے، یہ کیا کیسے بیٹھتی ہے، یہ کیا کرتی ہے، پھر اس کی پکڑ شروع ہو جاتی، یہ کیا کرتی ہے، یہاں کیوں بیٹھتی ہے، یہ کیوں بولا، یہ کیوں کہا، اور پھر اس کی زندگی ٹھنڈی آگ جسے نظر نہیں آتی لیکن اندر ہی اندر سلگتی رہتی ہے۔ تو اگر وہ لڑکی وہ جو بچیاں ہیں وہ ان کی ہڈیاں بھی سلگتی رہتی ہیں، چونکہ ماں باپ عیب چھپاتے ہیں، سسرال والے عیب اچھالتے ہیں، یہ ایسا کوئی جہالت کا دور ہے، حالانکہ ساس سسر بھی ماں باپ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک ایسا کوئی نادانی اور لاعلمی کا دور ہے کہ سسرال والے عیب ڈھونڈتے ہیں، خوبیاں بھی عیب دکھاتے ہیں، عیب تو عیب ہی ہوتے ہیں، خوبیاں بھی عیب بتاتے ہیں، اور اپنے بیٹے کو بھڑکاتے رہتے ہیں، یہ میری خدمت نہیں کرتی، یہ میرا حال نہیں پوچھتی، یہ مجھے چائے ٹھنڈی دے دی، اب وہ لڑکا بے وقوف ہے، وہ اپنی بیوی پہ چڑھائی کر رہا ہے، حالانکہ میرے ماں باپ کی خدمت میرے ذمے ہے، میری بیوی کے ذمے کوئی نہیں۔ کرنی چاہیے کہ گھر آباد وہی ہوتے ہیں جہاں بچیاں اپنے خاوند کی بھی خدمت کریں، ان کے ماں باپ کی بھی خدمت کریں، لیکن حدود کا تو پتہ ہونا چاہیے کہ ماں کو روٹی کھلانا میرے ذمے ہے، میری بیوی کے ذمے نہیں، وہ کرے تو اس کا احسان ہے، جس نے مجھے جنا ہے اس کا میرے اوپر حق ہے، جس کو میں کسی اور گھر سے لے کر آیا ہوں میرا اس پر حق ضرور ہے، لیکن میری ماں کا اس پہ حق کوئی نہیں، میرا اس پہ حق ہے لیکن میرے باپ کا اس پہ حق کوئی نہیں۔ احسان تو ہر جگہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ شریعت کا حصہ نہ کوئی بتاتا ہے، نہ کوئی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، نہ کوئی پڑھتا ہے، نہ کوئی مدرسوں میں نہیں پڑھایا جاتا، تو آپ سے کیا گلہ کروں؟ جان ہم نے 8-8 سال پڑھا اور آگے پڑھا رہے ہیں، ہم بھی نہیں پڑھاتا تو یہ حصہ سامنے نہیں آتا، تو جو رواج میں ہوتا ہے وہی دین بن جاتا، اس سے پھر گھروں میں آفتیں کھڑی ہو جاتی اور بے اعتدالی پیدا ہو جاتی۔ ایک اتنا نیک گھرانہ ایک جگہ کا، سب نیک لوگ، تبلیغ میں بھی جانے والے، سب کے لوگ تبلیغ میں بھی جانے والے، ویسے بھی نیک نمازی عورتیں مرد سب، اور طلاق ہونے لگی بچے بچی۔ کس بات پہ طلاق ہو رہی تھی؟ کہ ساس اپنے بیٹے کو کہتی یہ جب ماں باپ سے ملنے جاتی ہے تو مجھ سے پوچھ کے کیوں نہیں جاتی؟ اس پر اس نے اتنے کان بھرے کہ وہ بیٹا اس کو طلاق دینے کے لیے آتی، اگر میں بیچ میں نہ پڑتا طلاق ہو جاتی۔ میں نے کہا یہ خاند سے پوچھتی ہے جب یہ ماں باپ کے گھر جاتے؟ ہاں خاند سے پوچھتی ہے۔ تو میں نے کہا تجھ سے پوچھنا تو اس کے ذمہ ہی کوئی نہیں، کیوں اپنے بچے کا گھر برباد کر رہی، کیوں اپنے بچے کے گھر کو آگ لگا رہی؟ تو میرے بھائیو یہ زندگی کے بڑے مسائل ہیں جن کو نہ سمجھا جا رہا ہے، نہ سمجھایا جا رہا ہے، نہ بتایا جا رہا ہے۔ معاشرت بڑا اہم دین کا حصہ ہے، اسے سیکھو اللہ کے واسطے، اسے سمجھو، اسے سیکھو، اس کے مطابق جو گھر چلے گا وہ گھر آباد ہوگا، جو اس کے مطابق نہیں چلے گا وہ حالات کو برباد ہو جائیں گے۔ حدود شریعت کیا؟ کل 150 آیات ہیں عبادات کی، 150، ٹوٹل 150، اور 350 ساتھ ملاؤ تو وہ معاملات ہیں اور باقی فقہی چیزیں ہیں، باقی تو سارا قرآن اخلاقیات سے بھرا پڑا ہے، ایمانیات سے بھرا پڑا ہے، جنت اور جہنم سے بھرا پڑا ہے، معاشرت کے خوبصورت اصول بتاتا ہے۔ گھر کے 3 اصول، ان تعفو وتصفحو وتغفر فإن اللہ غفور رحیم، یہ 3 اصولوں پہ جو گھر چلے گا وہ بھوکے بھی خوش رہیں گے ورنہ ہواؤں میں اڑ کے بھی برباد ہو جائیں گے۔ ان تعفو، جب کبھی کوئی کھٹبٹ ہو، میاں بیوی میں ہو، باپ بیٹے میں ہو، ماں بیٹی میں ہو، بھائی بھائی میں ہو، سسر ساس بہو میں ہو، گھر کے اندر جتنے رشتے ہیں پہلا کام کیا ہے؟ کوئی پہل کر جائے، ان تعفو، معافی۔ کہتے ہیں مٹانے کو، معافی کا مطلب ہوتا ہے مٹانا، وہ مطلب جو ہماری زبان میں ہے، اردو میں معافی کا مطلب اور ہے اور عربی میں معافی کا مطلب اور ہے۔ پہلا مرتبہ ہوتا ہے جب کوئی چیز تلخ بن کے سامنے آ جائے، مٹاؤ بھائی، مٹاؤ کیسے؟ اس کا تذکرہ بند کرو، ان تعفو۔ تعفو کا اور اصل مطلب بتاؤں، تعفو کا مطلب ہوتا ہے مٹی ڈالنا، ہمارے پنجابی کہتے ہیں مٹی پاؤ یار، مٹی پاؤ، کبھی سنا یہ محاورہ ہم سے؟ ہمارے پنجاب میں مٹی پاؤ یار، مٹی پاؤ، یعنی مطلب تو نے کیا کہا تھا، میں یہ کہہ رہی تھی، میں وہ کہہ رہا تھا، اب اس کو کیا کرو، مٹی ڈال دو، یہ پہلا درجہ ہے تاکہ بات تھم جائے۔ ان تعفو، جب یہ صرف اس کو اس کا بولنا چھوڑ دو گے تو پھر دوسرا درجہ ہے وہ تصفحو۔ تصفحو صفا سے ہے، صفا کاغذ ہوتا ہے نا، کاغذ، ایک ہوتا ہے ورق، ایک ہوتا ہے صفحہ۔ ورق اس کاغذ کو کہتے ہیں جس پہ لکھا ہوا ہو، صفحہ اس کاغذ کو کہتے ہیں جس پہ لکھا ہوا کوئی نقصان۔ یہ جو گال کا حصہ ہے، یہ جس پر میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے، اس پہ آپ دیکھتے ہو بال نہیں، بال داڑھی کے نیچے، اس حصے کو عربی زبان میں صفحہ کہتے ہیں۔ صفحہ تلوار ہوتی نا، تلوار، تلوار کے ایک طرف کو بھی صفحہ کہتے ہیں، جو صاف شفاف چیز، تو دوسرا درجہ کیا ہے؟ تصفحو۔ کہ اب کیا کرو؟ اب جب مٹی ڈال دی چپ ہو گئے، بولنے مت دو، یہ بڑوں کا کام ہے کہ اس وقت بات کو سنبھالیں. پر بڑے بھی بے وقوف بن کے ہاں میں ہاں ملانا شروع ہو جاتے ہیں. آج کے بڑے بھی بچے ہیں اور بچے بھی بچے. تو دوسرا درجہ کیا ہے؟ تصفحو کا مطلب ہے کہ اب دل دھوو، دل کو صاف کرو. وہ دل خود بخود صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے جب زبان بند ہو جائے، دل دھلنا شروع ہو جاتا ہے. تو دوسرا درجہ ہے وَتَصْفَحُ، صاف کرو، صاف کرو، اندر سے بھی مٹا دو، مٹ گیا. تیسرا درجہ ہے وَتَغْفِرُ، یہ وہ مطلب ہے، معافی کا یہاں مطلب آ رہا ہے. بالکل بات کو اندر سے بھی مٹا دینا اور اس کے بعد میں تانا بھی نہ دینا، یاد بھی نہ دلانا تو نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، یہ اور اس کے ساتھ ہدیے ہدایا دینا، یہ مل کر مغفرت کا معنی بنتا ہے. پچھلی بات عف مٹ گئی، تصفح صاف ہو گئی، مغفرہ دینا دلانا، کھانا کھلانا، پینا پلانا، اور اس کے ساتھ اس کو بالکل سارے فائلوں میں سے اس کو جلا کے ختم کر دینا. یہ تین اصول ہیں گھر کی زندگی کے. ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، پیچھے گھر کا ذکر ہے، تمہارے بیوی بچے آپس میں ہو جائیں گی، اونچ نیچ ہو جائے گی. تو اس اونچ نیچ کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان تعفو وتصفحوا وتغفروا، جب تم یہ آپس میں کرو گے تو میں کیا کروں گا؟ فإن اللہ غفور رحیم، پھر میں بھی تمہیں معاف کروں گا. تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے. تو بھائیو یہ مختصر زندگی کے اصول ہیں. یہ تو بڑے لمبے ابواب ہیں. مدرسوں والے اس وقت وہاں سوئے ہوتے ہیں، استاد بھی سویا ہوتا ہے، لڑکے بھی سوئے ہوتے ہیں، ایک پڑھنے والا جاگ رہا ہوتا ہے، باقی سب سوئے ہوتے ہیں. وہ شالیمار چلا رہا تھا، کبھی تیز گام چلا رہا تھا، اتنی تیز پڑھتے ہیں، اتنی تیز پڑھتے ہیں کہ حدیث کی بے اکرامی ہوتی. حالانکہ ہر حدیث کی جلد ثانی وہ زندگی گزارنے کے اصول بتا رہا. وہ چند مسائل پہ سارا زور لگا کر سارا علم وہی ٹوٹ گیا، ساری تان وہیں آ کے ٹوٹتی ہے. اور جب وہ چیزیں جو مجھے انسان بنائیں گی، جب وہ ابواب آتے ہیں تو استاد بھی سویا ہے، بچے بھی سوئے، پڑھنے والا چاہے 10 ورق آگے پڑھ دے، 10 ورق پیچھے پڑھ دے. ان کو سیکھو نا. تبلیغ میں بھی کوئی نہیں سیکھتا، چلو یہی سیکھ لیں. یہ تو ایک نمونہ بنے کہ گھر کیسے چلایا جاتا ہے، گھر کے اخلاق کیسے ہوتے، ماں باپ سے کیسے رویہ ہوتا ہے، بیوی سے کیسے ہوتا ہے، خامن باپ سے کیسے ہوتا ہے، بھائی سے کیسے ہوتا ہے. تو اس ادھورے پن کو جو سیکھے گا اللہ اس کا دور کر دے گا. تو آپ بھائی سارے بھائی نیت بھی کرو، یہ دین سیکھنے کی چیز ہے، اس کے لیے وقت بھی لگاؤ، اس کے لیے ارادے بھی کرو. اب اس کا نکاح پڑھتے ہیں. کس کا ہے؟ تیرا ہی ہے، تیرے بیٹے کا. ٹھیک ہے، ایک سو 31 تو ساڑھے تین بچے. یہ کس نے کہا؟ یہ رخ سے بھی ہے کہ نہیں
مولانا؟ وہ 131 تولے 3.5.
بھائی یہ کہاں لکھا ہوا ہے 131 تولے 3.5؟ ماشاء اللہ. بھائی اس کو مہر دیکھو بھائی، بڑھ جاؤ. میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے مہر فاطمی کوئی سنت نہیں ہے. سنو میری بات غور سے، مہر فاطمی کوئی سنت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کا مہر 400 درہم، یہ بھی سنت. حضرت ام حبیبہ کا مہر 400 دینار، یہ بھی سنت. 400 دینار کوئی 2-2.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے. 4.5 معاشے کا 1 دینار ہوتا ہے، 4.5 معاشے کا 1 دینار سونے پہ، 4.5 معاشے. تب اس کو 400 سے ضرب دے کر تولے نکال کے آج کی حساب سے اس کی قیمت لگاؤ تو وہ 2 لاکھ کے قریب بن جاتی. اور آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا مہر رکھا ہی کوئی نہیں، یہ بھی سنت ہے. خالی ان کو آزادی دے دی، یہ بھی سنت ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح فرمایا اس کا مہر رکھا 40,000 درہم. چالیس ہزار درہم کو ایک کروڑ روپیہ بنتا ہے.
ایک درہم آج کل کتنے کا ہے؟
سولہ. تو کتنے ہو گئے بھائی؟ چالیس ہزار کو سولہ سے ضرب دو کتنا ہو گیا؟ چونسٹھ لاکھ. چونسٹھ لاکھ آج کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا مہر خود رکھا, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو باپ کی فصاحت ملی ورثے میں, جن کے نوحے کربلا میں مشہور ہیں, ان سے حضرت عبداللہ بن جعفر نے نکاح کیا تو چالیس ہزار درہم اس کا مہر مقرر کیا گیا. ٹھیک ہے؟ تو جو آپس میں فریقین طے کریں وہی سنت ہوتا ہے. مہر فاطمی اس کو سنت سمجھنا یہ کوئی سنت نہیں ہے, یہ سارا ہی سنت بتا رہا ہوں. ہاں یہ غیر سنت ہے مؤجل. اللہ کے نبی نے کبھی ادھار مہر نہیں رکھا, سمجھو, اند طلب والا مؤجل والا یہ جائز ہے, سنت نہیں ہے. سنت ہے رخصی سے پہلے پہلے وہ لڑکی کو ادا کرنا. تو اس کو مٹاؤ, تم یہ چاندی دو گے تو پھر یہ چاندی ہاتھ میں دو گے, پیسے دو گے, کیا دو گے؟ چاندی دو تو وہ سنت کو ہی,
چاندی کی قیمت کے برابر پیسے دو گے.
پیسے تو پھر وہ پیسے لکھو.
سنو, 15,000 روپے کی تقریباً ہوتی ہے.
15,000, ٹھیک ٹھیک, ہاں 15,000.
کتنے بن جائیں گے؟
چلو 20 کر لیں, 20,000. ٹھیک ہے؟ اور یہ معجل بھی غلط ہے, یہ معجل عین والا نقد. اس کو رواج دو. مہر کوئی زیادہ رکھے تو اس کو برا سمجھتے ہیں. جو چیز سنت میں ہے ہر ایک کے خاندان کا اپنا اپنا ایک اللہ تعالی نے معیار بنایا ہے, اس کے مطابق جو کرے گا وہ مسنون ہے. اب مالدار آدمی اپنی حیثیت کے مطابق مہر رکھے. تو میں نے آپ کو 64 لاکھ سے لے کر اور آزادی سارا بتا دیا. 2 لاکھ بھی ہے, 64 لاکھ بھی ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے, آزادی دینا ہی ہے. اور 400 درہم جو عام چلتا ہے, 400 درہم تقریباً 15-20 ہزار روپے بن جاتا ہے. تو یہ اتنا اس کو پڑھ, 131 تولے, 3.5 ماشے چاندی, اس کو تو پڑھ کے ہی بخار ہو جاتا ہے. مطلب آسان کرو, آسان کرو. وہی مسنون ہے جو فریقین میں طے ہو جائے, بس وہی مسنون ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس کو رواج دو. یہ جو عند طلب یہ جائز ہے, مسنون نہیں ہے. مسنون ہے لڑکی کو کمرے میں جانے سے پہلے ادا کرنا, وہ 10,000 ہوں وہ 10 لاکھ ہوں, اس کو پہلے دینا. اس کو بھی بھائیو سارے رواج. اور بھائی کیوں شور مچ گیا؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سمیع اللہ کون ہے؟ جی فائزہ بنت سمیع اللہ عباسی کو 20,000 مہر معجل کے آپ کے نکاح میں دیا, آپ نے قبول کیا؟ تو یہ تو لکھا ہی سندھی میں ہوا ہے. یہ دلہن کا نام کیا ہے؟
دلہن کا نام محسوبین.
اچھا, تو نام تو اردو میں لکھو, سندھی میں نام لکھو. کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود. اچھا, ان کے فوت ہو گئے. تو مہاجمین کا کون ہے یہاں؟ ان کا کون ہے یہاں؟ تو وکیل تم ہو. اچھا تو اس پر وہ نہیں لکھا مار کتنا ہے؟
ستر گرام سونا.
وہ کیا بنتا ہے؟
70 گرام سونا نقد دے.
اچھا نقد دے تو ہند طلب ہے کہ
جو کچھ ہوگا وہ چھوڑ دے دیں گے, باقی جو ہے
وہ. کون ہے بھائی آپ ہیں؟ کیا نام ہے؟ اچھا مہجبی بنت یحیٰ مرحوم کو 70 گرام سونا ہند طلب مہر کے عوض تمہارے نکاح میں دیا, قبول کیا؟ وہ اتنے اکٹھے کر دوں. عامر سہیل کون ہے
بھائی؟
تو پہلے ہی نظر نہیں آتا اور اللہ کے بندے. چل تو وہیں کھڑا ہو جا, تجھے اٹھا کے اندر لانا پڑے گا. جی صدف سلیمان بنت سلیمان کو 10,000 مہر معجل کے تمہارے نکاح میں دیا, قبول کیا؟ ہاں جی گلریز خان. سعدیہ بنت شاہد حسین کو 25,000 مہر معجل کے تمہارے نکاح میں دیا, قبول کیا؟ ارسلان گوہر. بشرا جبی بنت منصور علی خان کو 35,000 مہر معجل کے تمہارے نکاح میں دیا, قبول کیا؟ مستفیض کون ہے؟ آگے اتنا مشکل نام کیوں رکھا تم؟ شافیہ بنت زاہد اکبر کو 30,000 مہر معجل کے تمہارے نکاح میں دیا, قبول کیا؟ ہو گیا جی. یہ کیا ہے؟ تو ہو گیا نا, ارسلان کا تو ہو گیا, ارسلان کا ہو گیا, ہو گیا. چلو وارزقهما ذرية صالحة طيبة, اللهم أسعد جدهما, اللهم اجمع شملهما وأسعد جدهما وبارك لهما في بنائهما, وارزقهما ذرية صالحة طيبة, اللهم أصلحهم وأصلح ذات بينهم, اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم, وأصلحهم وأصلح ذات بينهم, وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت بها عليا. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم, ونعوذ بك من شر ما تعلم, ونستغفرك من كل ما تعلم, إنك أنت الأعز الأكرم. آمين.